يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. پروردگار نے اپنے بندوں کو ذکر کثیر کا حکم دیا ہے. بندہ جب تک ذکر کثیر نہیں کرے گا وہ تردد، حیرت اور تذبذب کی حالت میں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مذبذبین بین ذلک ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک، وہ لوگ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں اور ان کا معاملہ مذبذب رہتا ہے، تردد والا، شک اور شبہ والا رہتا ہے. تو یقین کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں کثرت ذکر ہو. ہمارے مشائخ کے یہاں کثرت ذکر کے لیے کثرت مراقبہ بتاتے ہیں کہ کثرت مراقبہ ہونا چاہیے. مراقبے میں عام طور پر سالکین کو یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات ادھر ادھر کے بہت آتے ہیں، دل جمعی نہیں ہوتی اور ہم پریشان رہتے ہیں. تو مراقبے میں وسوسے کے آنے سے عام طور پر سالکین پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ابتدا میں ہر سالک کو ذکر میں، مراقبے میں وسوسہ آتا ہی ہے. بغیر وسوسے کے ذکر ان کا نہیں ہو پاتا. ہاں، جب انسان مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ مراقبہ کرتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اسے وسوسے نہیں آتے. حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ذکر مال وسوسہ، ذکر مال وسوسہ ذریعہ بنتا ہے ذکر بلا وسوسے کا. یعنی جب تم ذکر کرو گے تو وسوسے کے ساتھ ذکر ہوگا، لیکن اسی وسوسے کے ساتھ ذکر کرتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہی وسوسے والا ذکر ذریعہ بن جائے گا اس ذکر کا جس میں کوئی وسوسہ نہ ہوگا. لہذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا مراقبہ، ایسا ذکر نصیب ہو کہ جس میں وسوسے نہ آئیں، تو ہمیں اسی وسوسے والے ذکر کے راستے سے پہلے گزرنا پڑے گا. اگر شروع سے ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں تو ایسا ذکر نہیں ملتا جس میں وسوسے ہوں، تو یہ بظاہر مشکل ہے اور وسوسے کی وجہ سے انسان اپنے ذکر کی مقدار کو کم کر دے یا ذکر کو چھوڑ دے تو پھر بلا وسوسے والا ذکر اور مراقبہ اسے کبھی میسر نہیں آ سکتا. تو ہر انسان کی ابتدا میں ذکر میں وسوسے آتے ہیں. اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ذکر میں، مراقبے میں وسوسے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ذکر، مراقبہ شیطان کے لیے کوڑے کی طرح ہے اور کوئی دشمن کوڑا کھانا گوارا نہیں کرتا. اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے ذکر و مراقبے سے روکو. چنانچہ پہلی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ ذکر اور مراقبے میں بیٹھنے نہ دیں. لیکن اگر بندہ بیٹھ گیا تو اب اس کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وسوسے اور خیالات کا اتنا ہجوم لاؤ کہ وسوسے کے ہجوم کی بنا پر یہ پریشان رہے اور آئندہ پھر ذکر و مراقبہ میں نہ بیٹھے، پریشان حال رہے. اور اگر یہ ذکر کر لیتا ہے تو بعد میں چل کر اس کا تیسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرے ذکر سے کیا فائدہ، تو آدھ گھنٹے بیٹھا، ایک گھنٹے بیٹھا اور اس میں تو تیرا دھیان کبھی اللہ کی طرف جمع ہی نہیں، تجھے تو مراقبہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا، کیا فائدہ ایسے بیٹھنے سے. لہذا شیطان کے تین حربے ہوتے ہیں کہ مراقبہ اور ذکر نہ کرنے پائے. پھر اس کے بعد شیطان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ذکر و مراقبہ کے بجائے اس کو دوسرے نیکیوں میں لگائے رکھے، دوسری نیکی میں لگائے رکھے تاکہ مراقبہ یہ نہ کرے، کیونکہ مراقبہ اس کے لیے کوڑے کی طرح ہے، تو وہ دوسری نیکیوں میں لگائے رکھے گا، دوسری نیکیوں میں اس کو لذت ملتی رہے گی، اچھا لگے گا. حالانکہ جس سے انسان کا دل بنتا ہے، جس سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، جس سے انسان کے دل میں اللہ کی معرفت آتی ہے، تجلیات اترتے ہیں، اور ان سب کیفیات کے بعد اس کے ہر عمل میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اس کے ہر عمل میں ایک نور آنے لگتا ہے، اس لیے وہ ذکر و مراقبے سے اس کو روکتا ہے. لہذا ہمیں وسوسے کی بنیاد پر کبھی بھی پریشان نہ ہونا چاہیے. وسوسے کی مثال ہم اس طرح دیتے ہیں اپنے طلبہ کو کہ دیکھو گاؤں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی گاؤں کے بوڑھے کو کچھ چڑھاتے ہیں، اس کا نام ڈالتے ہیں. اب وہ چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ بڑے میاں چڑھتے ہیں، کھجواتے ہیں، تو بچے کو مزہ آتا ہے اور وہ راستے بدل کر گھر سے، کھڑکی سے یا کسی کارنر پہ کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ آواز لگاتے ہیں. تو اس بنا پر جب وہ چڑھتے ہیں بڑے میاں تو ان کو لذت آتی. اب جتنا چڑھتے ہیں بچے اپنے چڑھانے کے اینگل بدلتے ہیں، راستے بڑھاتے ہیں تاکہ اب ہم اس کارنر پہ ہم انہیں چڑھائیں گے، تم پیچھے سے دوڑ کے دوسرے کارنر پہ جانا، وہاں کھڑے ہونا، وہاں چڑھاؤ گے، جب چڑھیں گے چٹکیں گے تب تک مزہ آئے گی. شیطان کا حال یہی ہے، جب ذاکر اور ذالک اپنے وسوسوں سے پریشان ہوتا ہے تو شیطان کو مزہ آتا ہے، اور پھر وہ الگ الگ اینگل سے، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ راستوں سے، الگ الگ باتوں سے انسان کو وسوسوں سے مبتلا کرتا ہے. لیکن اس کے برخلاف ایک ایسا بوڑھا جس نے سمجھ لیا کہ بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، وہ آواز کو سن رہا ہے کہ مجھے ہی بول رہے ہیں، لیکن وہ کان نہیں جھلتا، سنتا ہی نہیں، اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں. تو ایک دن، دو دن، تین دن بچے چڑھائیں گے، وہ چڑھانے والے بچے کو لذت نہیں ملے گی، وہ تھک کے چھوڑ دیں گے. یہی حال ہے ذاکر کا، مراقبہ کرنے والوں کا، سالک کا، کہ اگر ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں، وہ یوں سوچے کہ یہ تو آنا ہے آتا رہے گا، وسوسے آنے ہیں آتے رہیں گے، مجھے اس کو سوچنے کی، اس کی فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو مجھے بتا دیا گیا کہ ذکر کرنا ہے، زیادہ مجھے فکر میں لگ جانا ہے. تو جو سالک اور جو ذاکر وسوسوں کی طرف دھیان نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی طرف سے اپنے دھیان کو ہٹائے رکھتا ہے، تو پھر کچھ بہت جلد اس کا ذکر و مراقبہ وسوسے سے خالی ہو جاتا ہے. اور جو اس کی وجہ سے پریشان ہوگا وہ بہت دنوں تک شیطان کے حربے سے پریشان رہے گا. لہذا ذکر ہم کریں، مراقبہ کریں، وسوسوں سے پریشان نہ ہوں. ہاں البتہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نفس و شیطان ہمیں وہ ذکر کرنے نہیں دیتا جو انبیاء کا ذکر ہے، صحابہ کا ہے، اولیاء کا ہے. اے اللہ بہت جلد ہمیں نفس و شیطان کے اس حربے سے نجات دے کر ایسا ذکر دے دیجئے جس ذکر میں کوئی وسوسہ نہ ہو، یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اگر ہم وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، دھیان نہ دیں، اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. اور وسوسے سے بچنے کا دوسرا طریقہ کثرت ذکر، کثرت مراقبہ. جتنا مراقبہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم وسوسوں سے، خیالات سے پاک ہو جائیں گے. پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت کے درمیان ہم ایسے ذکر سے لذت پائیں گے جس میں کوئی وسوسہ نہ ہوگا. دوسری چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مراقبہ کرنے والے کہتے ہیں کہ جب میں مراقبے میں جاتا ہوں تو میری آنکھ لگ جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں. دیکھیں، آنکھ لگنا اور سو جانا اگر بدن کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، اور بدن کی تھکاوٹ کی بنیاد پر اگر ہم سو جائیں گے، آنکھ کھلے گی تو ہمارا بدن ذرا بھاری ہوگا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کی بنا پر اللہ کی طرف سے جو نور اترتا ہے، جو سکینہ نازل ہوتا ہے، اس نزول سکینہ کے نازل ہونے پر، رحمت کے نازل ہونے پر انسان کے اوپر ایک خاص قسم کی نیند طاری ہوتی ہے. اس نیند سے جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، سمجھ لیں، اس نیند سے جب آنکھ کھلتی ہے تو طبیعت میں نشاط اور چستی ہوتی ہے، فریش جیسا ہوتا ہے وہ، اس کی طبیعت بھاری نہیں ہوتی. لہذا مراقبے کے درمیان اگر ہماری آنکھ لگ جائے، مثلا تہجد کے بعد ہم مراقبہ کرتے ہیں اور اس وقت اگر ہماری آنکھ لگ جائے یا مغرب بات کرتے ہیں آنکھ لگ جائے، تو ہمیں اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. آنکھ لگ کر بھی اگر مراقبہ کر لیا تو یہ بھی ہمارے حق میں نہ کرنے کے مقابلے میں مفید ہے. حضرت اس کی مثال پیش فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کسی بادشاہ کے دربار میں گیا، دروازے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پتہ چلا دروازہ نہیں کھل رہا ہے تو وہیں وہ لیٹ گیا. پھر ضرورت پڑی تو اپنے قضاء حاجت کے لیے چلا گیا، پھر ضرورت پڑی نماز پڑھنے چلا گیا، پھر اس کے بعد آیا پھر دیکھا دروازہ نہیں کھلا تو وہیں لیٹ گیا. شام کو بادشاہ نے اپنے دربار کو کھولا، پوچھا یہ کب سے ہے، تو کہا جاتا ہے یہ صبح سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ صبح سے ہے، حالانکہ اس بیچ میں سو بھی گیا، قضاء حاجت کے لیے گیا، نماز کے لیے گیا، کھانے کے لیے گیا، لیکن اس درمیان میں ظاہراً جو وہ غائب ہوا اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اور بادشاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صبح سے ہے. اسی طرح سے ہم اگر اللہ کی یاد میں، ذکر میں، مراقبے میں جب بیٹھ گئے اور اگر ہمیں آنکھ لگ گئی چاہے جسمانی تھکاوٹ کی بنا پر، لیکن آنکھوں کے کھل جانے کے بعد بھی اگر ہم چند لمحہ مزید ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ پورا وقت ہمارا اللہ کے ہاں ذکر میں لکھا جائے گا. اس لیے جو لوگ بہت ہی جسمانی تھکاوٹ والے کام کرتے ہیں، اگر وہ راتوں میں گھر کو آ کر ذکر و مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور ان کی آنکھ اگر لگ جاتی ہے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں کر لیا، تھکاوٹ کے بعد آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلے تو اتنا ضرور کریں کہ تھوڑا چند لمحے ذکر اور کر لیں، تاکہ یہ پورا کا پورا جو وقت ہے یہ اللہ کے ہاں ذکر میں لکھ دیا جائے. مراقبے میں جو آنکھ کو بند کرایا جاتا ہے، اس کا منشا، اس کا مقصد صرف اور صرف توجہ یکسوئی پیدا کرنا. ایک لمبے مدت تک آنکھ بند کرا کے مراقبہ کرایا جاتا ہے تاکہ توجہ اور یکسوئی اسے زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے، اور یہ کیفیت کہ دھیان دل پہ رہے اور دل اللہ اللہ کرتا رہے، اس کیفیت کو اصل حاصل کرانا ہے. مقصود آنکھ کا بند کرانا، مقصود سر کا جھکانا نہیں ہے، یہ ایک صرف ذریعہ ہے، یہ ایک صرف واسطہ ہے، یہ صرف ایک طریقہ ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کو حفظ کرنے والے طلبہ مدرسوں میں جب حفظ قرآن کرتے ہیں تو جھول جھول کر اور ہل ہل کر قرآن یاد کرتے ہیں. جن لوگوں کے ہاں ہل ہل کر اور جھوم جھوم کر پڑھنے کا رواج نہیں ہے، جب وہ پہلی دفعہ ایسے طلبہ کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، بھئی یہ کیا ہے، یہ بچے ہل کیوں رہے ہیں؟ تو یہ ہلنا مقصود نہیں ہے، مقصود قرآن کریم کا حفظ کرنا ہے. لیکن تجربہ یہ ہے کہ اس طرح ہل کر پڑھنے سے اور خاص انداز میں بیٹھ کر یاد کرنے سے بچے کو قرآن جلدی یاد ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کا یاد کرنا عبادت ہے، وہ مقصود ہے، ہلنا مقصود نہیں ہے. مگر ہلتے اس لیے بچے ہیں کہ یہ حفظ قرآن میں اس سے آسانی ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بچے کو قرآن یاد ہو جاتا ہے اب وہ نہیں ہلتا. بالکل اسی طرح سے ہمارے یہاں مقصود ہے قلب کا ذاکر بنانا، دل کو اللہ کی طرف لگا کے رکھنا، انابت اللہ، توجہ اللہ، دل کے دھیان کو اللہ کی طرف ہما وقت لگائے رکھنا، یہ ہے مقصود. لیکن اس کے لیے یہ ذریعہ ہے، یہ واسطہ ہے، ابتدا میں انسان آنکھوں کو بند کرے، سر کو جھکائے، تو اس سے یہ کیفیت انسان کو جلدی حاصل ہوتی ہے. جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اب آنکھوں کو بند کرنا بھی ضروری نہیں اور سر کا جھکانا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ سر جھکانا اور آنکھوں کا بند کرنا یہ کہاں سے لائے، تو ہم کہتے ہیں حفظ قرآن کے لیے جو بچے خاص انداز میں بیٹھتے ہیں اور خاص انداز میں قرآن کو ہل ہل کر یاد کرتے، یہ کہاں سے لائے؟ یہ بالکل بے تکی سی بات ہے کہ اس پر کوئی دلیل کا مطالبہ کیا جائے، کیونکہ مقصد وہ نہیں ہے، مقصد ہے حفظ قرآن کی آسانی، یہاں مقصد ہے توجہ، اٹینشن اور دھیان کو جمانا اور دل کو ذاتک کرانا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کافی مدت تک اس کی مشق کر لیتے ہیں اور جن کو ذکر قلبی کی دولت حاصل ہو جاتی ہے، پھر ضروری نہیں کہ وہ آنکھوں کو بند ہی رکھیں، وہ تو باتیں بھی کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفروں میں ہوتے ہیں، بظاہر وہ باہر دیکھتے ہوتے ہیں ٹرین سے، بظاہر وہ کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہوتا ہے. تو اگر کالج جا رہے ہوں یا اپنی بائک پہ جا رہے ہوں، سروس کے لیے جا رہے ہوں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے آج مراقبہ نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، آنکھ تو بند نہیں کر سکتے. نہیں، آپ بسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہوں یا بائک پہ جا رہے ہوں، اس وقت بھی یہ دھیان لگا لیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اسی دھیان سے اگر آپ جا رہے ہیں تو مراقبے کی فضیلت، اس کے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مراقبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مراقبے کے لیے آنکھوں کا بند کر کے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا لازم اور ضروری نہیں ہے. اگر عذر کی بنیاد پہ ہم ایسا ابتدا میں بھی نہیں کر سکے تو ہم بائک پہ اور بسوں میں، ٹرینوں میں، کالج جاتے ہوئے یا اپنی فیکٹری پہ جاتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں. اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت آسان کر دیا. جتنا یہ اہم ہے اور اس کے فائدے جتنے زیادہ ہیں، اتنا ہی پروردگار نے اسے بالکل آسان بنا دیا. چنانچہ آپ دیکھیں، سنا بھی ہوگا، بہت ساری عبادات وہ ہیں جس کے لیے شرطیں ہیں، قیدیں ہیں، وضو ہونا چاہیے، قبلے کا رخ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں. انسان جس حالت میں ہو اس حالت میں انسان ذکر کر سکتا ہے. مقصد یہی ہے کہ میرے بندے، یہی ذکر تیرے دل کو بنانے کے لیے ہے، یہی ذکر میری محبت کو کھینچنے کے لیے ہے، یہی ذکر میری معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہے، یہی ذکر میرا قرب کو پانے کے لیے ہے. تو اس ذکر کو ہم نے شرطوں کے ساتھ مشروط نہیں کیا تاکہ تم محروم نہ رہو. جس حال میں رہو، فیکٹری میں رہو، کالج میں رہو، جس حال میں خالی رہو، تم ذکر کرتے رہو، تمہیں اس کے فائدے حاصل ہوتے رہیں گے. لہذا جس پاک پروردگار نے ہمیں ذکر کو اتنا آسان بنا دیا اور ذکر کے اتنے سارے فائدے رکھ دیے، تو اب ہمیں کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ ہونا چاہیے. جس طرح کھانا ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، ہم اس کے لیے کوئی بہانہ قبول نہیں کرتے. وقت سے بے وقت ہو تب بھی انسان کھانا کھا ہی لیتا ہے. اسی طرح سے ذکر و مراقبہ اگر وقت سے بے وقت ہو جائے تب بھی اسے ضرور ہمیں کرنا چاہیے.